بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد بيش تسهيل المواعظ جو واعظ کا سلسلہ ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا آج سے اس میں نیا واعظ شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے گناہوں کا سرسری سمجھنا گناہوں کا سرسری یعنی ہلکا سمجھنا معمولی سمجھنا بات خطبہ مسنونہ کے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم ترجمہ جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے ایک دوسرے سے سن سنا کر نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تم کو مطلق خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں، ان میں تہمت اور بہتان کے ہلکا سمجھنے کی برائی بیان کی گئی ہے اور اس کے ہلکا سمجھنے پر اللہ تعالیٰ نے خفگی ظاہر کی ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، ٹھنڈا ہے اور خوب ڈانٹا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا خاص اسی گناہ کو ہلکا اور سرسری سمجھنا برا ہے یا ہر گناہ کو؟ سو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی گناہ کی خصوصیت نہیں، ہر گناہ کو ہلکا سمجھنا برا ہے، یعنی کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھنا برا ہے۔ رہا یہ شبہ کہ بعض گناہ چھوٹے بھی تو ہیں، سو یہ چھوٹا ہونا اس معنی کو نہیں ہے کہ یہ خود ہلکے اور چھوٹے ہیں، بلکہ ان کا چھوٹا ہونا بنسبت اور گناہوں کے ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور دوسرا اس سے کچھ چھوٹا، ورنہ اصل میں سب گناہ بڑے ہی ہیں۔ کسی کو ہلکا سمجھنا نہ چاہیے کیونکہ گناہ نام ہے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کسی قسم کی ہو بہت ہی بری ہے، اور اس چھوٹے بڑے ہونے کی ایسی مثال ہے جیسے پہلا آسمان عرش سے تو چھوٹا ہے مگر حقیقت میں کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ دوسری مثال ناپاکی اور پلیدی کی ہے کہ پلیدی چاہے تھوڑی ہو یا بہت مگر حقیقت تو دونوں کی پلیدی ہی ہے، غرض اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی بری ہے۔ بس اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ گناہ جون سا بھی ہو اس کو ہلکا سمجھنا برا ہے۔ گناہ کی مثال تو آگ کی سی ہے کہ ایک چنگاری بھی مکان کو جلانے کے لیے کافی ہے اور بڑا انگارہ بھی، بس چھوٹا گناہ چنگاری ہے اور بڑا گناہ انگارہ ہے۔ بس یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہے کہ انہیں کسی گناہ سے روکا جاتا ہے تو اول یہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا۔ ہم ایسے شخص سے اجازت لیتے ہیں کہ لاؤ تمہارے چھپر میں چھوٹی سی چنگاری رکھ دیں، اگر یہ ناگوار ہے تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیسے گوارا ہے؟ وہ چنگاری کو چھوٹی ہو مگر پھیلتے پھیلتے انگارا ہو جائے گی۔ اسی طرح آدمی اول چھوٹا گناہ کرتا ہے اور چھوٹتا نہیں، اس لیے اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور عادت کر لینے سے وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ مدت تک کرتے رہنے سے آدمی اس کو ہلکا بھی سمجھنے لگتا ہے۔ جس گناہ کی عادت ہو جاتی ہے اس کو پھر وہ ہلکا سمجھنے لگتا ہے، معمول کی بات ہو جاتی ہے، جب معمول کی بات ہو جاتی ہے تو معمولی ہو جاتی ہے، آدمی اس کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، اس وجہ سے وہ اور بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اور بعضے توبہ کے بھروسے گناہ کرتے ہیں اور یہ سب غلطی ہے، کیونکہ گناہ کی جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر توبہ بھی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ نئے گناہ سے جن کی ابھی لذت دل میں نہیں رچی توبہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور عادت کے بعد گناہ سے توبہ بہت مشکل ہے۔ علاوہ اس کے جب چھوٹے گناہوں سے پرہیز نہیں کیا جاتا تو طبیعت بے باک ہو جاتی ہے اور دل کھل جاتا ہے، یعنی ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرے گناہ کی جرت بڑھ جاتی ہے، دو گناہ کرے گا تیسرے گناہ کی جرت بڑھ جائے گی، اس طرح جرت بڑھتی جاتی ہے، دل بے باک ہو جاتا ہے، ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرنے لگتا ہے، پھر ہوتے ہوتے بڑے گناہ بھی ہونے لگتے ہیں، جیسے صاف کپڑے کو بارش میں کیچڑ وغیرہ سے بچاتے ہیں اور جب اس کپڑے پر بہت چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو پھر دامن کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس خیال سے کہ اب تو خراب ہو ہی گیا، اب کیا بچائیں، چنانچہ اب وہ بالکل ہی خراب ہو جاتا ہے، اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسا ہی گناہ کا معاملہ ہے کہ جب کسی چھوٹے گناہ کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر بڑے گناہوں سے بچنے کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جس گناہ کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ پرانا ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹتا بھی نہیں۔ جیسے کہ زمینداروں اور کاشتکاروں وغیرہ کا غصہ اور ظلم اور شریعت کے خلاف خریدنے بیچنے کی عادت ہو گئی ہے، چنانچہ دیکھ لیجئے کہ آم اور بیر کی بہار شریعت کے خلاف طریقے سے بیچنے کا رواج ہو رہا ہے، اور یتیموں نابالغوں کے مال کو خرچ کر لیا جاتا ہے جو کہ بالکل ظلم ہے۔ یہ گناہ کس طرح بے کھٹکے کرتے ہیں اور خیال میں بھی نہیں لاتے۔ البتہ شراب نہیں پئیں گے تو یہ فرق اسی عادت کے ہونے نہ ہونے سے ہے، ورنہ جیسے شراب پینا گناہ ہے ایسے ہی یہ باتیں بھی گناہ ہیں۔ پر ثابت ہو گیا کہ گناہ کی عادت ہو جانے سے یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے توبہ مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو صرف زبانی توبہ ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ ابھی جن گناہوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی تہمت اور بہتان، ان سے توبہ تو کیسی، اور الٹے ان کو چھوڑنے کو عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ گناہ کر کے دل برا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کر کے دل خوش ہو اور گناہ کر کے دل برا ہو۔ غرض یہ کہ گناہ کی عادت ہو جانے سے پھر توبہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے بھروسے گناہ کرنا نہایت بیوقوفی ہے، مگر بعض نادان پھر بھی دھوکے میں ہیں اور توبہ کے توقع پر گناہوں پر دلیری کرتے ہیں۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس مرہم ہو اور اس کے بھروسے پر وہ اپنی انگلیاں آگ میں جلا لیتا ہو۔ کیا یہ شخص پورا بیوقوف نہیں ہے؟ کیا کسی عقل مند نے کبھی ایسا بھی کیا ہے؟ جب اسے آگ میں جلا لینے کی ہمت نہیں پڑتی تو دوزخ کی آگ اس آگ سے 70 حصہ زیادہ تیز ہے، پھر اس پر کیسی دلیری اور ہمت کی جاتی ہے؟ بعض لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں کام کر کے توبہ کر لیں گے، حالانکہ اس کی خبر ہی کیا ہے کہ پھر توبہ کرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ یہ بھی تو اندیشہ ہے کہ پھر ایسے کاموں میں پھنس جائے کہ ان کی مشغولی سے اتنی مہلت ہی نہ ملے۔ اس لیے اس وقت کی فرصت اور فراغت کو غنیمت سمجھو۔ بعض لوگ اس فراغت کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ وہ بہت بڑی قدر کی چیز ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ 5 چیزوں کو ان کے جاتے رہنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنی فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مشغول آدمیوں کی حالت میں غور کرنے سے فراغت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ وہ بیچارے ہر وقت بلا میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کوئی وقت فرصت کا اور سوچنے کا نہیں ملتا۔ اور اسی حدیث شریف میں ایک دوسری چیز کا ذکر ہے، صحت کا قبل سقمک، یعنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تیسری چیز جوانی بڑھاپے سے پہلے، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں مل گئیں۔ واقعی میں یہی بات ہے، کیونکہ اگر زیادہ بھی ہوا تب بھی اس کے کھانے میں تو ہر روز ایک ہی روز کی خوراک آئے گی، بس اس میں زیادہ مال والا اور صرف ایک دن کی خوراک والا برابر ہے۔ چنانچہ اسی زمانے میں ایک مالدار یہودی کی حکایت ہے کہ وہ ایک روز اپنے خزانے کو دیکھنے گیا جو زمین کے نیچے بڑے مکان میں تھا، اور وہ مکان کبھی کبھی کھولتا تھا۔ اتفاق سے اس کو وہاں کچھ دیر ہو گئی اور کسی کو خبر تھی نہیں کہ مالک کے خزانہ اندر ہے، اس لیے نوکروں نے دروازہ بند کر لیا، اور وہ بہت بڑا مکان تھا اور دروازوں کا سلسلہ بڑی دور تک تھا۔ وہ اتنی دور تھا کہ وہاں سے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ غرض یہ کہ وہ یہودی مالدار وہیں جواہرات کے ڈھیروں میں بھوکا پیاسا مر گیا۔ اس وقت کوئی اس سے پوچھتا کہ تو اس کے نزدیک ایک بسکٹ اور پانی کے گلاس کے سامنے سارا خزانہ ہیج تھا۔ ایسی ہی ایک اور حکایت ہے کہ کسی بھوکے کو راستے میں ایک تھیلی ملی، کھول کر دیکھا تو اس میں اشرفیاں تھیں۔ اس نے زمین پر پھینک ماری اور افسوس کیا اور کہا کہ اگر یہ گیہوں کے دانے ہوتے تو آج کچھ کام آتے۔ خلاصہ یہ کہ فراغت اور صحت اور ضروری خرچ کی چیزیں بہت غنیمت ہیں، یہ ہر وقت میسر نہیں آتی، اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں اور اس وقت کی فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور توبہ میں بہت جلدی کریں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اصابہم جوع فَأَعْدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً تَمْرَةً. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء صحابہ کو جب بھوک نے ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی. تشریح میں ہمارے حضرت رحم اللہ نے فرمایا یعنی فقر تنگی رزق ان حضرات پر اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی ایک ہی کھجور پر گزارا کرتے تھے.
اللہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری علاج اور عیادت کی سنتوں کا بیان ہے. بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے، کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول و رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے، مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے. جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے سات بار یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سات مرتبہ اس دعا کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض واقعات وقت ولادت شریفہ میں، پہلی روایت محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی، ان میں سے عطا اور ابن عباس بھی ہیں، کہ آمنہ بنت وہب یعنی آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے. پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. فائدے میں لکھا ہے کہ اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے ہے کہ اس نور سے آپ کی والدہ نے شام کے محلات دیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کی نسبت کو ارشاد فرمایا ہے ورؤیا امی اللتی رأت، اور اس میں یہ بھی آپ کا ارشاد ہے وکذلک امہات الانبیاء یرین، یعنی انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسا ہی نور دیکھا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو جلد اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہر گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر گناہ سے بہت ہی نفرت اور بیزاری اور خوف پیدا فرما دے، ایسا خوف جو جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں، چھوٹا گناہ بڑا گناہ نہ دیکھیں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ کس عظیم ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں. عظیم ذات جتنی ذات عظیم ہوگی اس کی نافرمانی چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو وہ بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر آنکھوں کی اور زبان کی بہت زیادہ حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں، زبان کی وجہ سے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور زبان کو روک تھام کی توفیق نصیب فرمائے، مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اللہ مجھے بھی اور سب کو حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اب تک جو غلطیاں کوتاہیاں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سب کی سب معاف فرما دے، اور اس کے جو نقصانات ہوئے ان کے نقصانات کی تلافی بھی فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع